الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ کہف کی آیت 52 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے استدلال تھا، اب قرآن کے عام اسلوب کے مطابق انذار کے مضمون سے اس کو مربوط کر دیا ہے. فرمایا یہ اس دن کیا کریں گے، اس وقت تو باتیں بنا رہے ہیں، دلائل کا ابطال کر کے اپنے زوم کے مطابق خوش ہو رہے ہیں، یہ اس دن کیا کریں گے جس دن خدا کہے گا کہ اب ان کو پکارو جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے. یعنی دنیا میں تم نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا کہ خلق تو پروردگاری کی ہے، لیکن اس کے نظم میں اس نے کچھ لوگوں کو شریک کر لیا ہے. فلاں کو یہ اختیار دے دیا ہے، فلاں کو یہ اختیار دے دیا ہے، فلاں کی یہ حیثیت ہے، فلاں کی وہ حیثیت ہے، یہ سب تمہاری زبان کی باتیں تھیں. اس کائنات کا پروردگار نہ کسی کی مدد کا محتاج ہے، نہ اس کو کوئی ساجی چاہیے، اور پھر جن کو تم اس کے مددگار قرار دے رہے ہو وہ تو اس کے عاجز بندے ہیں. میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے جب یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے برتر کچھ مخلوقات بھی بنائی ہیں، مثال کے طور پر فرشتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ ایک نوری مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ سے ان کو قرب حاصل ہے، وہ اس کے حکم کی پیروی کرتے ہیں. لوگوں نے یہ بات سنی تو جب یہ دیکھا کہ کائنات کے نظم میں کچھ ذمہ داریاں فرشتوں کو دی گئی ہیں تو ان کی اس حیثیت کو فراموش کر کے کہ وہ بھی عباد الرحمن ہیں، وہ اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں ہیں، ان کو اس سلطنت کے کسی حصے میں کوئی اختیارات نہیں دیے گئے، ذمہ داریاں تفویض کی گئی ہیں، وہ ان ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہیں، ان میں سر منہ انحراف نہیں کرتے، جو حکم دے دیا جاتا ہے اس حکم کو نافذ کر دیتے ہیں. اسی طرح جنوں کے بارے میں پیغمبروں نے بتایا کہ وہ بھی ایک مخلوق ہے، وہ آگ سے پیدا کی گئی ہے، یا جدید تعبیر اختیار کر لیجئے تو انرجی کی کسی صورت سے پیدا کی گئی ہے. جب یہ بتایا گیا کہ وہ بھی غیر مرئی مخلوق ہے، اس کو بھی بڑی صفات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، وہ بھی عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان میں اور فرشتوں میں البتہ یہ فرق ہے کہ فرشتوں کو کسی امتحان میں نہیں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داریاں دی ہیں، وہ ان کو انجام دے رہے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، تقدیس کر رہے ہیں. ان کو ہماری طرح، ہم انسانوں کی طرح ارادہ و اختیار دیا ہے اور امتحان میں ڈالا ہے، اور ان سے بھی بالکل وہی تقاضے کیے ہیں جو تقاضے ہم سے کیے گئے ہیں. ان کے لیے بھی جنت ہے، ان کے لیے بھی دوزخ ہے، ان کی طرف بھی اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، ہماری طرف بھی اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، تو ان کا بھی تعارف کرا دیا گیا. انسانوں نے زمانہ فطرت میں، یعنی جب پیغمبروں کے دور میں کچھ وقفہ حائل ہو گیا، تو اپنے طور پر کچھ اختیارات، کچھ قوتیں ان کی طرف منسوب کر کے انہی کو اول اول معبود بنایا ہے. قریش کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کے ہاں فرشتوں اور جنوں ہی کو معبود بنایا گیا تھا، اور انہی کے پھر بت بھی بنا لیے گئے تھے. انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں اگر ان چیزوں کی تردید کر دی گئی اور ان کے بارے میں توجہ دلا دی گئی، تو لوگوں نے خود انسانوں میں سے لوگوں کا انتخاب کر لیا. जैसे कि हमारे हों, कोई कुतुब हो गया, कोई अब्दाल हो गया, कोई गौस हो गया। तो इस तरीके से किसी न किसी नौईयत की देवमाला या मैथोलॉजी लोग बना लेते, फरिश्तों से बना लें, जिनों से बना लें, जैसे कि कुरान ने कुरैश के बारे में बताया है, या इंसानों से बना लें, जिस तरह के हमारे यहाँ भी है और मसीहियों के यहाँ भी है और यहूद के यहाँ भी है। यानी ये वो उम्मतें हैं जिन पर पैगंबरों ने हुज्जत तमाम की है, हर लिहाज से हक़ को वाज़े कर दिया है, दीन के बुनियादी हकायक के बारे में कोई वहाम नहीं रहा, फिर इनको ये सआदत हासिल हुई है कि ये उम्मतों की सूरत में उठे हैं, लिहाजा बड़ी हद तक दीन की हिदायत अपनी असासी या बुनियादी तालीमात में महफूज भी रही है, इनके यहाँ भी ये चीज़ पैदा हो गई। तो ये वो पस मंज़र है जिसमें कुरान मजीद ने फिर ये कहा है, इन हकायक को देखते हुए, इनको साफ समझते हुए, फिर भी ये जसारत इन्होंने की कि किसी ने फरिश्तों में से कुछ को माबूद बना लिया, किसी ने जिनों में से बना लिया, किसी ने इंसानों में से बना लिया, ये क्या चीज़ है? तो अब इनसे पूछो कि ये उस दिन क्या करेंगे जिस दिन खुदा कहेगा कि अब उनको पुकारो जिन्हें तुम मेरा शरीक समझते थे। यानी अगर दुनिया में तुम्हारी वो मदद करते रहे हैं, किसी ने तुमको शफा दे दी, किसी ने तुम्हें बेटा दे दिया, किसी ने तुम्हारी मुश्किल हल कर दी, किसी ने तुम्हारा कारोबार बेहतर कर दिया, दुनिया में तुम समझते रहे हो और अपनी हमाकत से ये ख्याल करते रहे हो कि ये मेरी मदद कर रहे हैं, तो वो तो छोटे छोटे मामलात थे, फरूई चीज़ें थी, दुनिया की ज़िंदगी क्या थी इस आखिरत के मुकाबिल में, एक कतरा जैसे समंदर के मुकाबिल में हो। तो यहाँ यहाँ तो असल मुसीबत है, अबदी फैसला होने जा रहा है, इतने बड़े मामले में तो तुम्हें चाहिए कि आप अपने माबूदों को पुकारो और उनसे कहो कि जब वहाँ तुम्हें ये इख्तियारात थे तो यहाँ भी होने चाहिए। तो इरशाद फरमाया कि देख लो पुकार के, अल्लज़ी नज़ाम तुम व दाओ हम वलम यस्तजीबू लहुम व जालना बैनहुम मौबिका, फरमाया सो उनको पुकारेंगे मगर वो उनकी मदद को नहीं आएंगे। यानी दाएं बाएं देखेंगे, अपनी तरफ से ख्याल करेंगे कि आखिर कुछ ना कुछ हैसियत तो उनकी होनी चाहिए, यहाँ कोई अल्लाह ताला के तख्त के दाएं बाएं बैठा हुआ नज़र आना चाहिए। तो ये पुकारना ज़रूरी नहीं है कि ज़ुबान से हो, ये असल में उस वक्त की हालत की ताबीर है, दाएं बाएं देख रहे होंगे और हो सकता है कोई आवाज़ भी दे कि भाई किधर रह गए तुम लोग, तो उनको पुकारेंगे मगर वो उनकी मदद को नहीं आएंगे। हम उनके दरमियान एक हलाकत का गड़ा हायल कर देंगे, यानी सूरत हाल ये होगी कि ये भी दोजख के किनारे पे खड़े होंगे, वो भी दोजख के किनारे पे खड़े होंगे, जिनको इन्होंने अपना माबूद बनाया, जिनकी इन्होंने परस्तिश की, जिनको बड़ी हैसियत दी, सब उसी तरह होंगे। हम उनके दरमियान एक हलाकत का गड़ा हायल कर देंगे और ये मुजरिम उसकी आग को देखेंगे और समझ लेंगे कि उसी में गिरने वाले हैं। वराल मुजरिमून नारा फ़ानु अन्नहुम वाक़िउहा वलम यजिदू अन्हा मसरिफा, और उससे बचने के लिए वो कोई राह ना पा सकेंगे। इतना ज़ाहिर है कि अब जो माबूद बनाए गए हैं वो एक तो माबूदान बातिल हैं जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है, अपनी तरफ से कुछ नाम हैं जो रख लिए, तसव्वुरात हैं जो कायम कर लिए, वो सब तो हवा हो जाएंगे। अगर दुनिया में कोई ऐसे शख्स रहे हैं कि जिन्होंने खुद सरकशी इख्तियार कर ली, लोगों को अपना बंदा बनने की दावत दी, या किसी जलालत के अलमबरदार हुए, तो वो भी उसी तरह हलाकत के गड़े पर खड़े होंगे, ये भी उसी तरह होंगे। और यहाँ तक उन लोगों का ताल्लुक है कि जो अल्लाह के पाकीज़ा बंदे थे, वो अम्बिया थे, शोहदा थे, सालेहीन थे, सिद्दीकीन थे, लेकिन इन लोगों ने उनको अपना माबूद बना लिया, तो उनके और इनके दरमियान ये गड़ा हायल होगा, इसमें ये गिरने वाले होंगे, वो उधर अल्लाह की जन्नत के लिए पुकारे जा रहे होंगे। तो वहाँ हर शख्स अपने अपने मर्तबे और मकाम के लिहाज से अपनी जगह पर होगा। मतलब ये है कि ना उनसे कोई मदद मिलेगी, ना उन तक पहुँच सकेंगे, जिनको पुकारते रहे बनाते रहे वो भी हवा हो जाएंगे, और जो फिलवाके कुछ हस्तियाँ थीं वो अपने मर्तबे मकाम और अपने आमाल के लिहाज से अपनी जगह पर खड़ी होंगी। अगर जहन्नम का कोई मुस्तहिक है तो इन्हीं के साथ वो भी गड़े में गिरने वाला होगा, और अगर अल्लाह ताला ने किसी को सआदत बख्शी है तो ये कहाँ उस तक पहुँच सकेंगे। तो गोया महरूमी को हर पहलू से बयान कर दिया है कि वहाँ कोई मदद को नहीं आएगा। وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبَ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا. یہ اس دن کیا کریں گے جس دن خدا کہے گا کہ اب ان کو پکارو جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے، تو ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہیں آئیں گے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا گڑھا حائل کر دیں گے، اور یہ مجرم اس کی آگ کو دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اسی میں گرنے والے ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے وہ کوئی راہ نہ پا سکیں گے. یعنی یہ جہاں پہ کھڑے ہوں گے اسی کے آگے جہنم ہوگی، اور وہ جہاں کھڑے ہوں گے ان کے ساتھی ہیں تو انہی کے ساتھ، اور اگر نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ جہنم کے گڑھے سے بہت دور اللہ کی جنت کی طرف وہ اپنے راستے پر گامزن ہوں گے. ان کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا. جن کے انہوں نے نام رکھے وہ محض نام رہ جائیں گے. جن کو پکارتے رہے اور ان کی کوئی حیثیت تھی اور انہوں نے بھی اسی ضلالت کی دعوت دی، وہ انہی کے ساتھی ہو کر جہنم میں پڑنے والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اور ان جنات کو بھی جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، جو صحیح راستے پر گامزن رہے جس طرح کے قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے، شرف بخشے گا، سعادت بخشے گا، ان کے لیے جنت کی راہیں کھولے گا. یہی معاملہ انسانوں میں سے جن کو معبود بنا لیا گیا ان کا ہوگا. اگر انہوں نے کوئی دعوت نہیں دی، انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ ہمیں پوجو یا ہم سے مانگو یا ہمیں مشکل کشا سمجھو، تو ظاہر ہے کہ وہ سرفرازی کے راستے پر گامزن ہوں گے، لیکن ان کے لیے ہلاکت کا گڑھا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہر قسم کی تنبیہات طرح طرح سے بیان کر دی. اس میں لفظ مثل آیا ہے، اس پر میں نے لکھا ہے. اصل میں لفظ مثل آیا ہے یعنی وہ باتیں جو تمثیل کے اسلوب میں بیان ہوئی ہیں. قرآن مجید میں جب واقعات بیان کیے جاتے ہیں یا مستقبل کی کوئی تصویر دکھائی جاتی ہے، یا جس طرح کے پیچھے باغ والوں کا واقعہ بیان ہوا ہے، یا بعض تاریخی واقعات کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، تو یہ سب کے سب دو پہلوؤں سے تمثیلیں ہی ہوتی ہیں. یعنی یا تو ایک کردار بنا کے دکھا دیا جاتا ہے، باغ والوں کا کردار اس کی مثال ہے، اور یا یہ ہوتا ہے کہ واقعہ تو تاریخی ہے لیکن وہ بھی محض تاریخ سنانے کے لیے، تاریخ کی کتابوں میں جیسے تاریخ بیان ہوتی ہے اس حیثیت سے بیان نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی کسی حقیقت کی تمثیل ہی ہوتی ہے. اس سے یہ بات سمجھو، اس کی روشنی میں اس کو دیکھو، تاریخ کا وہ واقعہ تمہارے لیے اس چیز کی مثال ہے. تو ایک جامع لفظ استعمال کیا ہے مثل کا. اصل میں لفظ مثل آیا ہے یعنی وہ باتیں جو تمثیل کے اسلوب میں بیان ہوئی ہیں اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو عالم غیب کے حقائق پر متنبع کیا گیا ہے. ان کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں جو واقعہ سنایا گیا ہے، جو مثال بیان کی گئی ہے، وہ اسی چیز کو سامنے رکھ کر بیان کی گئی ہے کہ لوگوں کو ان کے انجام سے خبردار کیا جائے. یعنی یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس میں جو کچھ ہم کریں گے، علم کے لحاظ سے کریں یا عمل کے اعتبار سے کریں، اس کے کچھ لازمی نتائج، اس کے کچھ کنسیکوینسز ہیں، وہ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں لوگوں کو خبردار کر دیا جائے، ان کے بارے میں لوگوں کو متنبع کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ کی پوری کتاب کا اصل مضمون یہی، لوگوں کو متنبع کرنا، ان کو تنبیہ کرنا، ان کو بیدار کرنا، انہیں غفلت سے جگانا، اور یہ بتانا کہ اس کائنات میں جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اور جو کچھ رونق تم دیکھ رہے ہو اور جن زینتوں میں تم الجھے ہوئے ہو، یہ سب عارضی ہیں. ان کی حیثیت ایک تمہید کی سی ہے. ان کو آخرت کے ساتھ ملا کر دیکھو. اصل زندگی وہ ہے، تمہیں اس کا سفر کرنا ہے. اس راستے پر تمہیں اس لیے ڈالا گیا ہے کہ تم ابتلاء کے قانون کے تحت ان مراحل سے گزرو اور اپنے ساتھ صحیح علم اور صالح عمل کا بدرکا لے کر اس دنیا میں داخل ہو جاؤ. تو یہی قرآن مجید کی دعوت ہے، یہی اس کا پیغام ہے. وہ اسی کے لیے لوگوں کو متنبع کرتا ہے. جب وہ متنبہ کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی تاریخ کے واقعات یا اس طرح کی تمثیلیں بیان کی جاتی ہیں ان کا اصلی مقصود تنبیہ ہوتا ہے۔ تو یہاں اس اصلی مقصود کو سامنے رکھ کر جو لفظ کا لازم ہے تنبیہات ترجمہ کیا گیا ہے۔ میں نے لکھا ہے چنانچہ تنبیہ اس لفظ کا لازم ہے، ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہر قسم کی تنبیہات طرح طرح سے بیان کر دی ہیں۔ تصریف یعنی ایک پہلو سے بیان کرنا، ایک پھول کا مضمون تو 100 رنگ سے باندھو، قرآن مجید اس کی بہترین مثال ہے۔ یعنی ایک بے مثال ادب پارا جہاں سے اٹھائیے وہ ایک ہی مضمون ہے جس کو مختلف پہلوؤں سے ذہن نشین کر رہا ہے۔ لوگوں بیدار ہو جاؤ، لوگوں متنبہ ہو جاؤ، وہ وقت آنے والا ہے جس میں تم پروردگار کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، تمہیں اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے۔ تمہاری یہ دنیا کی زندگی بس یہاں کی رونق ہے، یہ عارضی زندگی ہے، اس میں جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے کچھ نتائج نکلنے ہیں۔ یہ دعوت دائیں سے بائیں سے قرآن مجید اس کو جہاں سے اٹھا کر دیکھیے مختلف اسالیب میں یہی دعوت بیان کر رہا ہے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہر قسم کی تنبیہات طرح طرح سے بیان کر دی ہیں۔ فرمایا وکان الانسان اکثر شیئن جدلا، مگر انسان سب سے زیادہ بحث کرنے والا واقع ہوا۔ یہ استدراک کی واو ہے، عربی زبان میں ایک واو ہی کافی ہوتی ہے، وہ لاکنہ کے معنی میں بھی آ جائے گی، استدراک کا مفہوم بھی ادا کر دے گی، بعض موقع پر استثناء کو واضح کرے گی، تفصیل کر دے گی، کسی چیز کی تعلیل کے لیے آ جائے گی، اس کے مختلف پہلو ہیں۔ تو یہاں پر اس طرح آئی ہے کہ مگر انسان سب سے زیادہ بحث کرنے والا واقع ہوا ہے۔ میں نے لکھا ہے یہ بات عام سیگے سے فرمائی ہے، یعنی انسان کا لفظ استعمال کیا ہے، مگر اشارہ انہی مخاطبین کی طرف ہے جن سے بحث ہو رہی ہے۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ادب کی زبان میں یا خطابت کی زبان میں جب گفتگو کی جاتی ہے تو اس میں کچھ چیزیں سامعین کو براہ راست کہی جاتی ہیں، کچھ عام اسلوب میں بیان کی جاتی ہیں، خاص طور پر تنبیہ کی چیزیں تمثیلی اندازی میں بیان ہوتی ہیں، لیکن ان سے مراد عام نہیں ہوتا۔ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخاطبین کو بتایا جائے، تاہم قدر مشترک ان کی حقیقت کو یکساں کر دیتی۔ یعنی میں بھی انسان ہوں، اگر اس وقت انسانوں کی کسی جماعت سے کوئی بات کی گئی ہے اور وہ ان کے انسان ہونے کی حیثیت سے ہے تو میرے اور ان کے درمیان مشترک ہے، وہ اگر ان کے اہل عرب ہونے کی حیثیت سے ہے تو ممکن ہے کہ میرا اور ان کا کوئی اشتراک نہ ہو۔ تو اس طرح جو انسان کی مختلف حیثیتیں ہیں، انسان کا لفظ بھی جب بولا جائے گا تو وہ ان حیثیتوں کے لحاظ سے استعمال ہو جاتا ہے، ہم بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر انہی کو مخاطب کیا ہے، لیکن بات عام سیگے سے فرمائی ہے اس لیے کہ جو بات کہی گئی ہے وہ انسان کی ایک خصوصیت ہے، یعنی جب اس کو صحیح بات بتائی جائے، اس کو اس کے تعصبات پر متنبہ کیا جائے، جب اس کو کسی غلطی کے بارے میں توجہ دلائی جائے اور وہ غلطی اس کی تاریخ بن چکی ہو، وہ غلطی اس کا علم بن چکی ہو، وہ غلطی اس کی روایت بن چکی ہو، وہ غلطی اس کی میراث بن چکی ہو، بہت مشکل ہوتا ہے اس کو متنبہ کرنا۔ انسان اس کے ساتھ ایک محبت کا تعلق پیدا کر لیتا ہے اور پھر اس پر کوئی تنقید سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ افراد ہوں، وہ افکار ہوں، وہ خیالات ہوں، وہ خیالات کے مجموعی تاثر کی کوئی چیز ہو، وہ روایات ہوں، یہی چیز ہوتی ہے، پھر وہ جھگڑا کرتا ہے، بحث کرتا ہے، اس کو آسانی سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس امتحان میں ڈالا ہے وہ بنیادی طور پر ہماری جبلتوں اور ہماری خواہشوں، ہمارے جذبات کے مقابل میں ہمارے اخلاقی وجود کی برتری قائم رکھنے کا امتحان ہے۔ یعنی میرے اندر جو ایک اقدار کا تصور دیا گیا ہے، مجھے ایک اخلاقی وجود بنایا گیا ہے، میں ایک مورل بینگ ہوں، اسی کو مجھے دریافت کرنا ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو دریافت کر لے، اس کی معرفت حاصل کر لے، اور اس طرح گویا لازمی طور پر اپنے بندہ ہونے کو پہچان لے، اور اس کے بعد اپنے اخلاقی وجود کو قائم رکھے۔ یہ چیز ہے کہ جس کو پھر ایک کشمکش سے گزرنا ہے، کیونکہ میری آپ کی خواہشیں اور تمنائیں اور آرزوئیں اور ہمیں جو جذبات دیے گئے ہیں اور ہماری جبلتوں کو جس طرح موہ زور بنا دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ابتلا کے لیے بنایا گیا ہے، تو اس کشمکش کو بعض اوقات ہم دیکھ نہیں پاتے۔ تو ایک جدلیات وہ ہے جس کو فلسفیوں نے افکار میں دریافت کیا ہے، ایک جدلیات وہ ہے جس کو طبقات میں دریافت کیا گیا ہے، لیکن ایک جدلیات وہ ہے کہ جو ہماری جبلتوں میں اور ہمارے اخلاقی وجود میں ہے، وہ اصل میں مذہب کا موضوع ہے۔ وہ بھی یہ کہتا ہے کہ انسان کو اپنے اخلاقی وجود کو اور اس کے اندر جو قدروں کا شعور دیا گیا ہے، ویلیوز کا شعور دیا گیا ہے، اسے دریافت کرنا ہے۔ وہ جب اس کو دریافت کرنے میں ناکام ہوتا ہے اور پھر اسے توجہ دلائی جاتی ہے تو بحث کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس پر تبصرہ کیا ہے، مگر انسان سب سے زیادہ بحث کرنے والا واقع ہوا ہے۔ وَمَا مَنَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ جب ان کے پاس ہدایت آ چکی تو ان لوگوں کو ایمان لانے اور اپنے پروردگار سے مغفرت مانگنے سے یہی چیز روک رہی ہے کہ اگلوں کا معاملہ ان کے لیے بھی ظاہر ہو جائے یا عذاب ان کے سامنے آ کھڑا۔ یعنی انسان کا معاملہ کیا ہے، نتیجے کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہو جاتا ہے اور ساری بحث اسی سے متعلق ہو جاتی ہے۔ انسان کو بتایا جاتا ہے کہ نتیجہ تو عقلی لحاظ سے سامنے نظر آ رہا ہے، وہ ایک پیش پا افتادہ حقیقت ہے، تمہارا امتحان یہی ہے کہ اس نتیجے کے سامنے آنے سے پہلے اس کو پہچان لو۔ اس کے آنے کے بارے میں اگر تمہیں گمان غالب بھی حاصل ہو گیا ہے تو علم و عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس نتیجے کی تیاری کرو، لیکن وہ اس کو آسانی سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور یہی چاہتا ہے یا اس کا تقاضا کرتا ہے، اور دونوں پہلوؤں سے کرتا ہے۔ ایک غافل لوگوں کا یا غفلت شعار لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ آئے گا تو دیکھ لی جائے، اور بعض لوگ مورچہ باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ آئے گا ہی نہیں، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو دونوں رویے ہوتے ہیں، دونوں رویے انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو یہاں ان دونوں ہی کو سامنے رکھ کر یہ کہا ہے کہ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہدایت آ گئی، اللہ کا پیغمبر مبعوث ہو گیا، بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی مل گئی۔ یہ لوگ 2000 سال سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، ان کو اس بیت اللہ کا متولی بنایا گیا تھا، ان کی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کی ابتدا یہاں اسماعیل علیہ السلام کی دعوت سے ہوئی تھی، انہوں نے توحید کا عالم بلند کیے رکھا، یہ اس بیت اللہ کے محافظ تھے، اور اس کو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے مناسک کو ادا کرنے کے لیے، مراسم عبودیت بجا لانے کے لیے تیار رکھتے تھے۔ یہ سب باتیں ان کو معلوم تھیں، انہوں نے اپنی تاریخ کی ابتدا اسی سے کی تھی، لیکن بتدریج یہ شرک میں مبتلا ہوتے چلے گئے، شریعت کو پس پشت ڈالتے چلے گئے۔ اور اب صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم فرمایا، ان کے ہاں پیغمبر کی بعثت ہو گئی ہے، جو ہدایت پاس تھی اس کو بھی صاف کر کے، اصلاح کر کے ان میں رائج کر دیا گیا ہے، اس کی حقیقت واضح کر دی گئی ہے، دین ابراہیمی کی روایت ایک مرتبہ پھر زندہ ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اب آگے انسانیت کو جو کچھ ہدایت دینی تھی اس کے ملنے کے لیے بھی پیغمبر ان کے درمیان آ گیا ہے۔ جب ان کے پاس ہدایت آ چکی تو اب ایمان لانا چاہیے تھا، اب تو لبیک کہنی چاہیے تھی، اب پروردگار سے مغفرت مانگنی تھی۔ اس میں دونوں لفظ بڑے اہم استعمال ہوئے ہیں، یعنی انسان کو خواہ انفرادی حیثیت سے یا اجتماعی حیثیت سے جب ہدایت میسر ہو جائے تو اس سے دو مطالبے ہیں، ایک یہ کہ وہ ہدایت کو ہدایت کی حیثیت سے آگے بڑھ کے قبول کرے۔ انسان کا یہ بڑا امتحان ہے، یہ اصلاً علم کا امتحان ہے، اس میں اس کو کامیاب ہونا چاہیے۔ اس میں کامیابی کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم ہر لحظے اپنے آپ کو حق کے لیے تیار رکھیں، کبھی کسی تعصب میں مبتلا نہ ہو، نہ وہ شخصی ہو، نہ وہ کسی فرقے کا ہو، نہ وہ کسی امت کا ہو، نہ وہ تاریخ کا ہو، نہ وہ روایات کا ہو، حق کے سچے طالب بن کر رہے، تاکہ ہدایت جس وقت بھی جس صورت میں بھی آئے ہم اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ایک چیز یہ ہے. دوسرے یہ ہے کہ انسان جب ہدایت سے محروم ہوتا ہے یا کسی حد تک ہدایت میں التباس پیدا ہو جاتا ہے، وہ واضح نہیں رہتی، تو اس کا سب سے برا اثر یہ ہوتا ہے کہ بعض غلطیاں بعض کوتاہیاں انسان کے لیے ہنی ان مریا ہو جاتی ہیں، یعنی ان کے بارے میں وہ متنبع نہیں رہتا. اس میں ایسی غلطیاں بھی ہوتی ہیں جن کا تعلق ہمارے ایمانیات سے، ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا تعلق ہمارے اخلاقی وجود کی تطہیر سے ہے، اور ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن میں خاص اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی رہنمائی کر سکتی تھی، کیونکہ وہ سامنے نہیں تھی اس وجہ سے غلطی ہو گئی. اس موقع پر انسان کو کیا کرنا ہے؟ یعنی اس کے سامنے ہدایت آ گئی تو وہ آگے بڑھ کے استقبال کرے گا، ایمان لائے گا، اس کو مانے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے مغفرت چاہے گا. پروردگار، مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، کوئی چیز مجھ پر واضح نہیں ہو سکی، واضح تھی لیکن میں اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکا، اس پر متنبع نہیں رہا، تو مجھے معاف فرما. یہ معافی اور مغفرت ہے جو ہر لحظے انسان کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ ہو گئی تو اس کے بعد جو اس کے نتائج ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نحال کر دے، اس میں کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پروردگار جب دے گا تو بے نہایت دے گا. ہمارا اصلی کام یہی ہے کہ اپنی بندگی کا احساس کر کے اپنی غلطیوں پر معافی مانگیں. وہ غلطیاں جو ہدایت کے آنے سے پہلے بھی ہوتی ہیں، ہدایت کے آنے کے بعد بھی ہوتی ہیں، اس لیے کہ انسان بڑا کمزور واقع ہوا ہے. وہ جب متنبع کر دیا جاتا ہے اس کے بعد بھی بعض اوقات غفلت میں پڑ جاتا ہے، تو اپنے آپ کو جیسے ہی متنبع محسوس کریں، جب بیدار ہوں، جب آنکھ کھلے، تو سب سے پہلے استغفار کرنا چاہیے. پروردگار، میں مغفرت چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے. اپنے پروردگار سے مغفرت مانگے. اس میں رکاوٹ کیا چیز بن رہی ہے؟ فرمایا یہ کہ جس چیز کی بنیاد پر ان کو دعوت دی جا رہی ہے وہ آخرت. آگے ایک وقت آنے والا ہے، موت کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، وہ آسان نہیں ہوگا، اس کے فیصلے ابدی ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ بس پھر جو باتیں آپ فرما رہے ہیں یہ ظاہر ہو جائے، یا جس عذاب کی آپ وعید سنا رہے ہیں وہ آ جائے، پھر دیکھ لیں گے. تو یہ انسان کی بدقسمتی ہے. چنانچہ قرآن مجید نے اسی کے پیش نظر بہت سے پیغمبروں کی سرگزشت سنا کے بتایا ہے کہ آخر وقت تک لوگ یہی کہتے رہے، عذاب لے آؤ، قیامت لے آؤ، جو کچھ کہتے ہو برپا کر کے دکھا دو، جن چیزوں کی وعید سنا رہے ہو ہمیں بھی لا دو، کہاں ہو گئے تمہارے عذاب لنگر انداز، وہ تو جہاز کہیں ہمارے ساحل پر اترا ہی نہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوتی ہے اور انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ میں کہاں کھڑا ہوں. یہی معاملہ انسان کا قیامت میں ہوگا. اور قیامت کیا؟ یعنی وہ کہیں دور نہیں ہے. من مات فقط قامت قیامت ہو. جب ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں حقائق کھل جاتے ہیں. قرآن مجید نے لوگوں کے مکالمے نقل کیے ہیں. اس وقت فرشتے جب آتے ہیں تو وہ آ کے بتا دیتے ہیں، ان کے آنے ہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم کامیاب آئے ہیں یا ناکام ہو کر آئے ہیں. تو اس لیے قیامت برپا ہو جاتی. اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی جہاں تک دلیل و برہان کا تعلق ہے اس میں کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی. یعنی استدلال تو ہر ہر پہلو سے پیش کر دیا گیا ہے. یہ ہم اس پیچھے سورہ میں بھی دیکھ رہے ہیں. قرآن نے ہر قسم کی تنبیہات سنا دی ہیں اور ہر بات گوناگون پہلوؤں سے واضح کر دی گئی ہے، جس کو تصریف سے تعبیر کیا ہے، لیکن یہ ماننا نہیں چاہتے. اس لیے مصر ہیں کہ اب عذاب ہی کو دیکھ کر مانیں گے. استاذ امام کے الفاظ میں قرآن ان کے آگے مائدہ آسمانی بچھا رہا ہے، دسترخوان بچھا رہا ہے، ان کو دعوت دے رہا ہے، لیکن یہ کہرے آسمانی کے طلبگار ہیں. ایسے شامت زدوں کا بھلا کیا علاج؟ ان کو معلوم نہیں ہے کہ جب عذاب الہی نمودار ہوگا تو وہ دیدار کر کے واپس نہیں چلا جائے گا، بلکہ ان کا کچھ عمر نکال کر رکھ دے گا. تو اس کے بعد یہ کس چیز پر ایمان لائیں؟ یعنی جس چیز کو طلب کر رہے ہیں وہ آئے گی تو کیا ان کو موقع فراہم کرے گی؟ ان کے دروازے پر کھڑے ہو کے دستک دے دی، جب وہ آئے گی تو آ جائے گی. और उसके बाद किसी के लिए कोई रास्ता नहीं होगा, सब दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए ये मौका है, जबकि इल्म व अक्ल की बुनियाद पर तुम्हें उस दिन से खबरदार किया जा रहा है। ये अल्लाह की तंबीह है, हर पहलू से इसको वाज़े कर दिया गया है, इससे मुतनब्बे हो जाओ और ख़बरदार हो जाओ। अकूल व कौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसलाम।